وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
مرشد میرے شیخ دعوت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ استغفار و توبہ یہ بندوں کا سہارا ہے، کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، زمیں کو کام ہے کچھ آسماں سے، کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، زمیں کو کام ہے کچھ آسماں سے. تو فرماتے ہیں کہ گناہ گاروں کی مت تحقیق کر اے زاہد ناداں، گناہ گاروں کی مت تحقیر کر اے زاہد ناداں، یعنی گناہ گاروں کو حقیر مت سمجھ کہ ان کی آہوزاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے، کہ جب وہ اللہ تعالی سے فریاد کرتے ہیں، آہ آہ کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اپنے ساتھ زمین کو بھی رلاتے ہیں اور آسمان کو بھی رلاتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ گناہ گاروں کی مت تحقیر کر اے زاہد نادان، ان کو حقیر مت سمجھ، گناہ گاروں کو حقیر مت سمجھ ان کے گناہوں کی وجہ سے، کہ ان کی آہو زاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے، کہ وہ جو اللہ تعالی سے روتے ہیں، فریاد کرتے ہیں اور اشک ہائے خون سے اپنے دامن کو اور زمین سجدہ کو تر کرتے ہیں، تو اس کی ان آنسو کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا جو ان کو پیار ملتا ہے، تو وہ اے حقیر سمجھنے والے، تو اس پیار سے محروم رہے گا. اس لیے میرے مرشد میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے مغفرت مانگتے رہو. استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت مانگتے رہو. میرے مرشد نے سمجھایا کہ دیکھو استغفار جو ہے، استغفرو کا حکم یہ امر ہے کہ استغفرو مغفرت مانگو، اور امر بنتا ہے مضارع سے، اور عربی گرامر کے اندر، عربی قواعد کے اعتبار سے مضارع کے اندر دو زمانے ہوتے ہیں، حال اور استقبال، یعنی موجودہ زمانہ اور آئندہ زمانہ، پریزنٹ اور فیوچر، یہ دو زمانے ہوتے ہیں. اور ایک ماضی کا زمانہ اور مضارع، یہ دو زمانہ عربی میں پائے جاتے ہیں. لیکن عربی کا جو مضارع ہے اس کے اندر حال اور استقبال دونوں ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ دیکھو امر بنتا ہے مضارع سے، استغفرو، تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جتنے مضارع کے صیغے ہیں انہی صیغوں سے امر کا صیغہ بنتا ہے. لہذا جب مضارع کے اندر دو زمانہ ہے تو پھر امر یعنی جو حکم کا صیغہ ہے اس کے اندر بھی دو زمانے ہوں گے. کیا مطلب؟ اب اس کا ترجمہ اس طریقے سے کریں گے کہ مغفرت مانگتے رہو, اس میں تجدد ہو, استمرار ہو, تسلسل ہو, کنٹینویشن ہو مغفرت مانگنے کے اندر. ایسا نہ کرو کہ ایک دفعہ مانگ کر مغفرت کو چھوڑ دیا. مانگتے رہو, اور پھر مغفرت مانگنی کس سے؟ استغفرو ربکم, اپنے رب سے. سبحان اللہ, فرمایا اس حکم کو, استغفار کے حکم کو اللہ تعالی نے رب سے مانگنے کی وجہ سے لذیذ اور مزیدار بنا دیا. ادھر آ جائیے, رب سے مانگنے کی وجہ سے لذیذ اور مزیدار بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ رب سے محبت ہوتی ہے, اور جس سے محبت ہوتی ہے اس سے کوئی چیز مانگنا اچھا بھی لگتا ہے. ایک تو اچھا بھی لگتا ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس پر اعتماد بھی ہوتا ہے, خصوصاً اللہ تعالی کی ذات جو کہ تربیت فرمانے والی. کیا وہ آج آئے نہیں؟ بڑے میاں نہیں آئے؟ خصوصاً اللہ تعالی کی جو ذات کہ وہ پالنے والی, جیسے کوئی چیز ادھر اور ادھر ہو جائے, اب آرام سے بیٹھے. جیسے اب ماں باپ ہوتے ہیں پالنے والے, اب اگر کوئی کہے کہ بھائی ماں باپ سے مانگنا ہے, تو ماں باپ سے مانگنے کی وجہ سے اس کو کہے گا لو جی, انسان کو اپنے ماں باپ پر ایک اعتماد ہوتا ہے, اس اعتماد کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے چیز کو مانگنا آسان ہوتا ہے. کیوں؟ محبت کی وجہ سے. کیونکہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو جو رب ہوتا ہے پالنے والا, پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے, اور پالی ہوئی چیز کو اپنے پالنے والے سے محبت ہوتی ہے. حکم مانگنے کا, استغفار کا جو حکم ہے وہ کسی غیر سے تھوڑی ہے, اپنے رب سے مانگ رہے. لہذا محبت کی وجہ سے مانگنا آسان پالنے والے سے, اور چونکہ پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے, لہذا ان کا مغفرت فرمانا وہ بھی آسان. اس لیے ایک جگہ یہ بھی فرمایا قرآن پاک میں, وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. ودود مانے بہت محبت فرمانے والا. ودن کا ودود یہ فعل کا صیغہ ہے اور مبالغے کا صیغہ ہے, بہت محبت فرمانے والا. میرے مرشد میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کنویں پر حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ کے کپڑے دھو رہا تھا. چونکہ حضرت خدمت میں رہے تو باتیں سنانا. فرمایا کہ میں اپنے مرشد کے اپنے شیخ کے کپڑے دھو رہا تھا, اور میرے مرشد قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. اچانک حضرت پھلپوری دوڑتے ہوئے آئے اور مجھ سے فرمایا, یعنی میرے مرشد سے فرمایا کہ ابھی ابھی ایک علم عظیم عطا ہوا ہے, قرآن پاک پڑھ کی تلاوت کے دوران اس آیت پر اللہ تعالیٰ نے ایک علم عظیم عطا فرمایا کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. غفور مانے بہت بخشنے والا, اور ودود کے معنی بہت محبت فرمانے والا. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غفور کے ساتھ ودود کیوں نازل فرمایا؟ غفور یہ ایک صفت اور ودود اس کی ایک صفت, تو غفور کے ساتھ ودود کیوں نازل فرمایا؟ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ پھلپوری نے فرمایا, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک علم عظیم عطا فرمایا کہ ہم تم کو بخش دیتے ہیں. جانتے ہو کیوں؟ مارے میا کے. کہ حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ چونکہ پورب کے رہنے والے, پورب کی بولی ہے مارے میا کے, یعنی محبت کے مارے. ہم تم کو اس لیے بخش دیتے ہیں کہ محبت کے مارے. لیکن محبت پر کتنا اعتماد نہیں ہوتا. سبحان اللہ, محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. اور میں ڈھونڈتا ہوں تجھ کو محبت کہاں ہے کہاں نہیں, رگ رگ میں دوڑی پھرتی ہے نشتر لیے ہم. جب اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور دل میں وہ محبت آتی ہے اور دل کے ذریعے سے پورے جسم میں جاتی ہے, اب وہ اپنے جسم کے ہر ذرے کو اور ہر عضو کے جسم کے ہر حصے کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا دیتا ہے. یہ ہے محبت کا اثر کہ میں ڈھونڈتا ہوں آہ تجھ کو محبت کہاں ہے کہاں نہیں, رگ رگ میں دوڑی پھرتی ہے نشتر لیے. وہ کیا مطلب, اپنے جسم کے ہر ذرے سے وہ مجبور محبت ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ لگا. تو فرمایا کہ وہ الغفور الودود, کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے بخشنے والا. اور کیوں جلدی بخش دیتا ہے, مارے میا کے محبت کی ماں مارے. جس سے محبت ہوتی ہے بتائیے, اس سے انسان اگر کوئی خطا بھی ہو جائے تو اس کی خطا کو جلدی معاف کر دیتا ہے. لیکن خطا کے بعد معافی مانگنی بھی چاہیے, کیونکہ خطا کے بعد معافی کا نہ مانگنا یہ بھی محبت کی کمی ہے. اور جس سے محبت ہوتی ہے کہتے ہیں فوراً معافی مانگ لیں گے. ادھر جگہ بناؤ, سیٹنگ کریں اور فٹنگ کریں, کتاب سیدھی رکھ لیں, دل میں پتہ نہیں چلا. یہ شاباش, کئی جیبیں بنائی ہوئی آپ نے, ہاں ادھر کا مال ادھر, ادھر کا ادھر, ادھر کا ادھر, ادھر کا ادھر. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ مغفرت کا حکم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. فرمایا اس میں ایک راز اور بھی ہے, مغفرت مانگنے کا حکم دینا اس میں راز یہ بھی ہے, ہماری کمزوریوں کی طرف اشارہ ہے کہ تم کمزور ہو نا, تم سے تم پھسل جاؤ گے, لیکن ہم تم کو ایک سہارا دے رہے ہیں. اور وہ سہارا یہ ہے کہ ہم سے مغفرت مانگ کر. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غلطی پر معافی مانگنا یہ محبت کی علامت ہے, کیونکہ کوئی شخص اپنے محبوب کو ناراض رکھنا پسند کرے گا؟ لہذا جس سے محبت ہوتی ہے جلدی معافی مانگ لیتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ معافی کو مانگنے میں دیر نہ کرے. جیسے انسان اپنے استاد سے, اپنے شیخ سے, ماں باپ سے جلدی معافی مانگ لے, ناراض نہ رکھے ان کو دیر تک. ایک اقرار غلطی ہو اور پھر ساتھ میں فوراً معافی مانگے. اب ایک آدمی نے اقرار کیا نا کہ جی میرے قمیض میں کالک لگی, اقرار تو کر لیا لیکن دھوتا نہیں. اقرار غلطی تو یہ ہے کہ جی ہاں یہ واقعی یہ گندگی ہے, اقرار کرنا اور پھر اس کو دھو دینا یہ معافی مانگنا. اور میں نے اپنے شیخ دامت برکاتم کو دیکھا کہ کوئی ہم سے غلطی ہوئی, حضرت نے ہم کو ڈانٹا اور جیسے ہی معافی مانگی ہاتھ جوڑ کے حضرت معاف فرما دیجیے, فوراً معافی فرما دی. یہ کریم ہے میرے پیارے دوستو. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ہمارے لیے دے دیا, جانتے ہیں نا کہ بندے کمزور ہیں, پھسلیں گے بار بار, لہذا انہوں نے ہمیں ایک سہارا دے دیا استغفار کا کہ معافی مانگتے رہو, استغفروا ربکم. اور معافی مانگنے میں دیر کرنا اس میں بھی اس کا چھپا دیا راز کے رب جو ہے, ارے بھائی اپنے پالنے والے سے دیر سے معافی مانگی جائے گی, جلدی مانگو, اس میں بھی جلدی ہے. اور پھر شرمانا کیسا ہے؟ غالب کہتا ہے کہ کعبہ کس منہ جو سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی, 900 چوہے کھا کر اب ہچکے کرنے چلے ہو. پہلے تو سارے نامحرم رشتے دارنی کو دیکھا, فلمیں دیکھی, کبڈی ماری, اب چلے ہو تبلیغی جماعت میں چلا لگانے, اب خانقاہوں میں پیروں کے پیر دبانے چلے ہو. ہاں ہاں آئے بڑے, تو میرے مرشد میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے جس وقت اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے دیر مت کرو فوراً جس حالت میں بھی جس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو جائے معافی مانگنے کی تو اس میں دیر مت کرو فوراً مانگو. اور پھر اب غالب نے کہا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی اب کس منہ سے کعبے جاؤ گے ساری زندگی تو منہ کالا کیا اب کعبے شریف جاتے ہو شرم دلا رہا ہے. یعنی میرے مرشد فرماتے ہیں کتنی عجیب بات ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا گناہ کرنے پر شرم آنی چاہیے کیونکہ گناہ کرنا یہ گندا کام ہے گندا کام کرتے ہوئے نہ شرم آئی نہ آ رہی ہے کام جاری ہے گندے غلط کام جاری ہے اور اس پر شرم نہیں آ رہی اور جب معافی مانگنے کی باری آئی جو اچھا کام ہے تو اس اچھے کام سے تو جی شرم آ رہی ہے اور پھر گندا کام چھوڑ بھی نہیں رہے. اس نے فرمایا کہ اس نے مایوس کیا کہ شرم دلائی. میرے مرشد فرماتے کہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب فرمایا. کیا فرمایا کہ دیکھو اللہ والوں کا دیکھو ان کی شاعری دیکھیے. اب غالب کا کوئی معشوق آ رہا تھا تو اس نے کہا کہ ہے خبر گرم ان کے آنے کی آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا نہ بوریا ہے نہ ڈال ہے اور میرے محبوب کے آنے کی خبر گرم ہے کہ وہ آئے گا. تو میرے مرشد فرماتے کہ حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بھی جواب دیا کہ ان کے معشوق کسی قابل تھے کہ ان کو بوریے پر بٹھایا جائے اس لیے محبوب کو قدموں میں بٹھاتے ہیں. لیکن فرمایا کہ حضرت شاہ محمد احمد صاحب نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں ایک اللہ والے کی تشریف آوری ہے. تو کیا فرمایا بچ گیا خود میں ان کے آنے پر شکر ہے گھر میں بوریا نہ ہوا. فرمایا دیکھو فرق ایک کو یہ اس بات پر دکھ ہے کہ گھر میں بوریا نہیں ہے اس کو بٹھائیں کس پر اور ایک اس بات پر شکر کا ادا کرنے کہ گھر میں بوریا نہیں ہے اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو بچھا دیا. اللہ اکبر محبت اس کو بولتے دیکھیے کیا جانے یہ محبت کرنا کہ جن اللہ والوں سے محبت ہے ان کی محبت پر یہ خوشی ہو رہی ہے کہ آج گھر میں بوریا نہیں ہے چلو اب ہم خود بچ جائیں گے. سبحان اللہ بچ گیا خود میں ان کے آنے پر شکر ہے گھر میں بوریا نہ ہوا. یہ فرق ہے میرے دوستوں اللہ والی محبت کا. حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ نے پھر اس جیب کا بھی جواب دیا فرمایا کہ گناہ کرتے ہوئے تو شرم نہیں آئی اب معافی مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے. تو اب فرما رہے کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا. کوئی اور تو منہ نہیں ہے نا بھائی ایک ہی منہ ہے بس اسی منہ پر اسی منہ کو صابن سے دھو کر اور اس پر کریم وریم لگا کر لوشن لگا کر اسی منہ سے جائیں گے اور کون سا منہ لائیں گے. جب ایک ہی منہ ہے چلو اسی کو کچھ میک اپ کر کے چلے جائیں گے. میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا اور کیا کروں گا شرم کو خاک میں ملاؤں گا کہ اگر میں نے گناہ کر کے بے شرمی کا کام کیا تو اب معافی مانگنے میں جو مجھے نفس و شیطان شرم دلا رہے ہیں اس شرم کو میں مٹی میں ملاؤں گا. میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا شرم کو خاک میں ملاؤں گا رو رو کے میں ان کو مناؤں گا رو رو کے میں ان کو مناؤں گا. ارے پکا وعدہ آگے کو بیٹھی بیٹا ادھر جاؤ ادھر کونے میں بیٹھا آپ نہیں یہ بچے کو ادھر جاؤ آپ لوگ آگے بیٹھ جائیے. میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا اور شرم کو خاک میں ملاؤں گا رو رو کے میں ان کو مناؤں گا اور اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا کہ اگر ہماری بندگی گندگی میں ملوث ہوئی اور گناہوں سے آلودہ ہوئی، گناہوں سے بدبودار ہو گئی، تو ہم اب اس کو دھوئیں گے. سبحان اللہ، میرے مرشد، میرے شیخ احمد برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، سات سمندر ڈال لے گنہگار اپنے اوپر، پاک نہیں ہو سکتا، لیکن ایک قطرہ آنسو، سبحان اللہ، یہ ایک قطرہ آنسو زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے. اپنے اشک ندامت سے نہانا اور اس سے غسل کرنا، یہ بندے کو پاک کر دے گا. ان آنسو سے رونا اور آنسو سے اپنے گناہوں کو دھونا، یہ ہے عشق اور محبت، کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اشک بار آنکھوں سے اپنے دل کو اللہ کے حضور میں پیش کرے، کہ اللہ تعالیٰ گناہ کرتے کرتے ہمارا دل سیاہ ہو گیا، نقطے پڑتے پڑتے اب دل کی کالک کا سیاہی کا عالم یہ ہے کہ گندگیوں میں مبتلا، گناہ کرتے اثر نہیں ہوتا. پہلے گناہ کر کے شرم آتی تھی، اب وہ شرم بھی رخصت ہو گئی، ڈٹائی پن اور بے شرمی سے آپ کی نافرمانی کرتے ہیں. لہذا ہم آپ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں کہ آپ اپنا فضل خاص ہماری جانوں پر فرما دیجئے اور معافی نامہ عطا فرما دیجئے کہ آپ کے دربار میں ہم آپ کی پسندیدہ چیز لے کر آئے ہیں. کیونکہ جب انسان کسی بڑے کے پاس جاتا ہے تو تحفہ لے کر جاتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جب حاضری دے تو اللہ تعالیٰ کا بھی ایک تحفہ ہے جو پسند ہے ان کو. ادھر آگے آ جاؤ، تھوڑا سا ادھر جگہ بنو، ادھر اٹھ کے آ جاؤ، تم ادھر آ جاؤ، چلو ادھر آ جاؤ میاں، ادھر بیٹھ جا، جس جگہ پہ بھی آ جاتا ہے. تو جب انسان جب کسی کے بڑے کے پاس جاتا ہے، تحفہ لے کر جاتا ہے، اللہ تعالی کے حضور میں کیا تحفہ لے کر جانا ہے؟ جب جائے کعبہ شریف جائے، اللہ تعالی کے دربار میں حاضری دے، ان کو راضی کرنا مقصود ہو، تو وہ دل لے کر جائے جو ندامت بھرا دل ہو، اپنے گناہوں پر ندامت، شرم ساری. پھر اس ندامت بھرے دل کو کیسے پیش کرے؟ کہ جی کوئی چیز دینی ہوتی ہے، مٹھائی کا ڈبہ دینا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو ریپنگ بناتے ہیں، اس کو خوبصورت سا کاغذ چڑھا دیتے ہیں، ریپنگ پیپر، کہ جی خوبصورت بنا کر پیش کرو اس کو. تو اپنے ندامت بھرے دل کو کیسے پیش کرنا ہے؟ آنسوؤں کے ساتھ، آنسوؤں سے اس کی ریپنگ کر دیں، اس کو آنسوؤں پہ چڑھا دیں کہ اللہ ہم اپنے دل کی ندامت اور اشک باری، بے قراری اور اشک باری اور آہوزاری، یہ ہم آپ کے حضور میں پیش کر رہے ہیں، ہم آپ کے لیے تحفہ لائے ہیں. کیونکہ انسان کب سے جب کہیں جاتا ہے تو اپنے ملک کی چیز لے کر جاتا ہے جو اس کے یہاں ہوتی ہے، کہتا ہے جی ہمارے ڈیرہ غازی خان کا یہ خاص تحفہ ہے، وہاں کا اچار اور مٹھائی، کراچی سے جائے گا تو یہاں کی کوئی چیز لے کر جائے گا، جس جگہ جائے گا وہ وہاں کی خاص چیز لے کر جائے گا جو وہاں پر نہ ہو. تو اللہ تعالی کے حضور میں جب بندہ حاضری دے تو کیا لے کر جائے؟ وہ دل، ندامت بھرا دل اور آنسو. اللہ تعالی کے آنسو نہیں ہے نا بھائی، اللہ اکبر. اور ان آنسو کی ان کی قیمت کتنی ہے؟ اب کہے جی لو آنسو کیا ہے؟ میرے پیارے دوستو، یہ آنسو ہماری نظر میں قیمت نہیں رکھتے، لیکن اللہ کی نظر میں ان کی بڑی قیمت ہے. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو آنسو کا لغت بھی عجیب ہے، آنسو کی لغت بھی عجیب ہے، اس کا لفظ بھی عجیب ہے. آنسو اس طرف، آنسو اس طرف، کیا مطلب؟ کہ وہ بندہ جو اس سے دور ہو گیا، اب یہ اس طرف جانا ہے، یعنی اپنے محبوب کی طرف جانے کے لیے آنسو اسی طرف لے جانے والا ہے. اس لیے میرے مرشد، میرے شیخ دعوت برکاتہم نے سنایا کہ ہندوستان کے شہر جونپور کے اندر ایک مشاعرہ تھا، تو وہاں پر ایک مصرع دیا گیا. اس مصرے پر، اس مصرے کو کہتے ہیں مصرع طرح، اس مصرے پر مصرع لگانا تھا،
مصرے پر مصرا لگانا ہوتا ہے نا, جیسے ایک مشاعرہ تھا اس میں ایک شاعر نے شعر پڑھا, یہ دل یہ جگر یہ گردہ, یہ دل یہ جگر یہ گردہ. اب سب نے کہا واہ واہ واہ. شاعر نے پھر پڑھا, یہ دل یہ جگر یہ گردہ. آواز آئی, قصائی لایا سوغات کیا کیا. اس کے اندر ایک مصرع دیا گیا کہ کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے. یہ مصرع دیا گیا. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شعرا آئے اس مصرے پر مصرع لگایا لیکن مزہ نہ آیا. کہتے ہیں نا پھڑک اٹھنا, پسلی پھڑک اٹھی نظر انتخاب کی. چھانٹا وہ دل کہ جس کی ازل سے نمود تھی, چھانٹا وہ دل کہ جس کی ازل سے نمود تھی, پسلی پھڑک اٹھی نظر انتخاب کی. فرمایا کہ شاعروں نے مصرع لگایا لیکن وہ جو کہتے ہیں نا پھڑک اٹھنا, وہ بات نہ پیدا ہو. فرمایا اس کے بعد ایک نوجوان آیا, جب اس نے مصرع پر مصرع لگایا اتنا غضب کا ظالم کا مصرع تھا کہ اس کو نظر لگ گئی اور 3 دن میں اس کا انتقال ہو گیا. بیمار پڑ گیا کہ 3 دن میں اس کا انتقال ہو گیا. اب وہ مصرع کیسا ہوگا؟ تو حضرت نے سنایا کہ وہ کیا مصرع تھا کہ کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے, اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے. یہ ہے نا آنسو, یعنی اے میرے آنسوؤں کا سیلاب کہ میں اپنی گناہوں پر ندامت اور اشک باری کی وجہ سے آہوزاری کی وجہ سے اتنا رو اللہ کے حضور میں کہ روتے روتے میرے آنسوؤں کا سیلاب بن جائے اور میں اسی سیلاب میں بہتا ہوا اپنے محبوب کے پاس جا پہنچوں. کیونکہ عاشق کا جو دل ہے وہ تھوڑے آنسوؤں سے اس کا دل بھرتا نہیں ہے, وہ چاہتا ہے میں خوب آہوزاری کروں خوب رو. یہ محبت کی وجہ سے ہے میرے پیارے دوستوں کہ 2-4 آنسو سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا, اس کی محبت کا اس کے عشق کا. وہ چاہتا ہے کہ میں اتنا رو کہ اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ کہ اسی آنسوؤں کے سیلاب میں بہتا ہوا اپنے محبوب کے پاس جا پہنچے. تو میرے پیارے دوستوں, اب سمندر کا پانی گناہوں کو نہیں مٹا سکتا, ساتھ سمندر ہو وہ گناہگار پہ ڈال دے پاک نہیں ہوگا, لیکن یہ آنسو سبحان اللہ مکھی کے سر کے برابر ہو. وَإِن كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مومن بندہ یخرج من عینیہ دموع, کہ جس کی آنکھ سے, علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی بات میرے مرشد نے فرمائی, عینیہ او من احدہما, یہ تفسیری جملہ بڑھا دیا شرح کا جملہ, کہ دونوں آنکھوں سے ہو یا ایک آنکھ سے بھی ہو, کرم اللہ تعالی کے کرم پر نظر رکھ کے کہ وہ آنسو ایک آنکھ سے نکل جائے. کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کی ایک آنکھ پتھر کی ہو, میرے مرشد فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کسی کی آنکھ پتھر کی ہو, اب دوسری آنکھ سے بیچارہ کیسے روئے گا پتھر والی آنکھ سے. لہذا اس کی آنکھ سے آنسو نکلا, اور اس آنسو کا والیوم اور سائز کتنا ہے, کتنا, مکھی کے سر کے برابر. اللہ اکبر, مکھی کے سر کے برابر. لیکن وہ آنسو جہاں لگ جائے گا جہنم کی آگ وہاں حرام ہو جائے گی. اس لیے میں نے اپنے شیخ دعوت برکاتم کو دیکھا, حضرت والا جب تقریر میں یا آہوزاری مناجات میں یا شیخ کو دیکھا, ہر وقت آنکھوں سے آنسو. تو حضرت والا کیا فرق کرتے کہ ایسے کر کے آنسو کو لیا اور پورے چہرے پر مل لینا, پورے چہرے پر مل لینا, کیونکہ وہ آنسو جہاں جہاں لگے گا جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. इसलिए उसको पूरा मल लेना ताकि वो खूब फैल जाए। फिर मेरे मुर्शिद ने एक बात फरमाई, हकीम उम्मत थानी रहमतुल्लाह अलैह की बात है, फरमाए कि हो सकता है कि तो क्या है कि साहब चलो अगर चेहरे पर आंसू लग गया तो बाकी जिस्म का क्या होगा। इस पर समझाने के लिए हकीम उम्मत थानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया सुनाया जो हमारे प्यारे शेख दामद बरकातुम हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब दामद बरकातुम ने सुनाया। फरमाया कि आलमगीर बादशाह, आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह आलिम बादशाह थे, तहज्जुद गुजार, खजाने से पैसा नहीं लेते थे, मजदूरी करते थे, कुरान पाक की किताबत उसके हदीये से अपना गुजारा, ये बादशाह थे, खजाने पर बोझ नहीं, खुद अपना करना। तो आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक हिंदू राजा था, वो मर गया, तो उसका जो बेटा था वो अभी नाबालिग था, छोटा था, तो जो उस हिंदू राजा के वजीर थे वो नमकखार थे, कहते ना जी हमने तो फला के नमक खाया है, उसकी रोटी खाई है, उस रोटी का हक अदा करो। कहते ना जनाब जी फला की रोटी खाई है भाई, रोटी का हक अदा करो, इसके यानी एहसानात है हम पर। तो वो जो वजीर थे, वो जो राजा मर गया था, उन्हें कहा कि भाई हमने उसका नमक खाया है, और वो जो उस बच्चे के जो चचा थे वो उस राजा की रियासत पर कब्जा करना चाहते थे, और वजीर ये चाहते थे कि वो रियासत उस राजा के बेटे को मिले। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे तो झगड़ा रहेगा, चलो आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के पास हाजिरी देते हैं और उससे लिखवा लेते हैं, अगर आलमगीर रहमतुल्लाह ने लिख दिया तो फिर उनके चचा कुछ ना कर सकेंगे। तो मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि अब वो बच्चा जो था उसको रास्ते भर वो वजीर लेकर जा रहे हैं और रास्ते भर उसको समझा रहे हैं कि देखो अगर बादशाह ये सवाल पूछे तो उसका ये जवाब देना और ये सवाल पूछे तो ये जवाब देना, रास्ते भर उसको समझाते रहे। जब दिल्ली करीब आया जहां बादशाह रहता था, दिल्ली शहर में जब वो करीब आया तो बच्चे ने पूछा कि अपने उन वजीर नमकखारों से कि आपने मुझे बहुत सारे सवाल और उसके जवाब सिखाए, अगर बादशाह ने इन सवालों से हटकर कोई सवाल पूछ लिया फिर क्या होगा। तो दोनों वजीर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, उन्होंने कहा ये बच्चा बहुत होशियार है, ये खुद ही निपट लेगा, बच्चा होशियार है, कि उसका ये पूछना कि आपने जो सवाल सिखाया उससे हटकर कोई सवाल पूछे फिर क्या होगा। तो अब वो बादशाह आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह वो हौस पर, स्विमिंग पूल, तालाब पर गुस्ल फरमा रहे थे, बादशाह को पता चला कि भाई फला रियासत के राजा का बेटा आया तो उसने वही बुलवा लिया उस बच्चे को। बच्चे ने आकर अपना मुद्दा पेश किया, अपनी बात को पेश किया, देखो गुस्ल जो है अपने बैतुल खलाओं को इस चीज की जरूरत है कि शरीयत के मुताबिक बनाए, बैतुल खला लेटरीन टॉयलेट, और जब टॉयलेट में जब टूलेट हो तब जाए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों उस टूलेट का यह भी ख्याल करें कि अजीब बात है कि हमारे मस्जिदों के, यानी सब मैं अपनी मस्जिद नहीं, यानी हम मुसलमानों की मस्जिदों के जो लोटे और नलके सलामत नहीं होते, कहते इतनी देर फारिग बैठे हैं जरा नलका ही तोड़ दो, सही सालिम अच्छा नहीं लग रहा, और ये लोटा भी ठीक है अच्छा नहीं लग रहा, ये कैसा अजीब मिजाज है। फिर दूसरा ये कि जब कोई आदमी इस्तिंजा करे
تو اس چیز کا بھی اہتمام ہو کہ پانی بہا دے. کہ نا اگر ہم کہیں جاتے ہیں اور گندگی نظر آتی ہے تو کتنی طبیعت پر تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی. تو جب ہم یہ کام کریں تو اس کے لیے دو لوٹے اور بہا دیں, صفائی ہو جائے گی. ہمارے ایک مسلمان بھائی کو پریشانی نہیں ہوگی نا, اسی نیت سے بہا دیں کہ میرے مسلمان بھائی کو پریشانی نہ ہو, اجر نہیں ملے گا. کسی کو اذیت سے بچانا, لیٹرین جو ہے اس کا اہتمام ہو, استنجا کرتے وقت نہ سینہ یعنی منہ قبلے کی طرف ہو نہ پیٹھ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. استقبال یا استبدار دونوں سے منع کیا, یعنی نہ منہ قبلے, نہ منہ ہو قبلے کی طرف اور نہ پیٹھ ہو. اسی طرح سے نہاتے وقت بھی اس کا خیال کرنا چاہیے. لہذا اگر کسی کے یہاں بیت الخلاء ایسا بنا ہے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہے, کہ وہ پیشاب کر رہا ہے اور قبلے کی طرف ہے, تو میرے پیارے دوستو شریعت نے منع فرمایا, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس چیز کو. اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ اگر ایسا بنے بنائے مکان خرید لیا اور اس کے اندر ایسا لیٹرین بنا ہوا ہے, سب سے پہلے معلوم کرے کہ جی قبلہ کدھر ہے, تاکہ آپ لیٹرین کو دیکھے کہ خلاف شریعت نہ ہو. اس کا اہتمام رکھے. اسی طریقے سے کھڑے ہو کر نہانا یہ شرم اور حیا کے خلاف ہے. عجیب بات دیکھی کہ اچھے اچھے جو دیندار کہلاتے ہیں وہ بھی اس کا اہتمام نہیں کرتے, یہ شرم اور حیا کے خلاف ہے کھڑے ہو کر نہانا. اس لیے اس کا بھی اہتمام ہو بیٹھ کر نہانے کا. تو وہ وزیر جو بادشاہ عالمگیر تھا وہ غسل کر رہا تھا حوض پر, تالاب پر, سطر کے ساتھ بچے کو وہیں بلوا لیا, بچے کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا. بچے نے اپنا مدعا یعنی اپنی جو دعویٰ تھا اور جو بات تھی وہ پیش کی کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا راجہ کا, اور میں میرے چچا جو ہے اس ریاست پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ریاست آپ میرے نام لکھ دیں اور میں وہاں کا راجہ بن جاؤں, آپ میرے نام لکھ دیں. تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا, میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس بچے کو پکڑا اور اس کو حوض میں لٹکا دیا کہ تجھے پھینک دوں میں حوض میں. تو وہ بچہ جو ہے وہ ہنسنے لگا. مرشد فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا عجیب بیوقوف ہے تو, ہنس رہا یعنی یہاں پر تجھے رونا چاہیے تھا اور رونے کی جگہ پر تو ہنس رہا ہے, تو تو مجھے پاگل معلوم ہوتا ہے. موقع خوف پر ہنسنا یہ تو پاگل پنے کی علامت ہے نا, اور تو مجھے پاگل پن, اور پاگل کو بھی کوئی ریاست دیتا ہے. تو اس نے کہا, اس بچے نے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ مجھ سے بھی تو پوچھیں کہ میں ہنسا کیوں. میرے مرشد فرماتے کہ عالمگیر ٹھٹکے کہ ایسی بات کہنا کہ بھائی مجھ سے پوچھے میں کیوں ہنسا. تو بادشاہ نے کہا بتاؤ بھائی تم کیوں ہنسے. عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس نے کہا کہ جناب بات یہ کہ بادشاہوں کا اقبال بلند ہوتا ہے, اگر وہ کسی کی انگلی پکڑ لے تو وہ ڈوب نہیں سکتا. ہندو وہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے کہ بادشاہوں کا اقبال بلند ہوتا ہے, اگر وہ کسی کی انگلی پکڑ لے تو وہ ڈوب نہیں سکتا. تو میرے تو دونوں بازو آپ کے دونوں ہاتھوں میں ہیں. میرے مرشد میرے شیخ دامت برکاتم فرماتے کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ
اس واقعے کو سنا کر روتے ہوئے فرمایا کہ آ ایک ہندو بچے کو مسلمان بادشاہ پر کتنا اعتماد ہے، تو مسلمان بندوں کو اپنے مالک پر اور اللہ پر کتنا اعتماد ہونا چاہیے۔ پھر میرے مرشد نے فرمایا کہ آ کہ جس رونے کی برکت سے اللہ تعالی جس کے چہرے کو حدیث شریف کی برکت سے جہنم سے چھٹکارا اور خلاصی عطا فرما دیں گے، اس کا جسم جہنم میں کیسے جائے گا؟ جس کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما کر، جس پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے، اس حدیث رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام نبوت کے صدقے میں کہ اس کے آنسو جہاں لگ جائیں گے وہ جگہ جہنم پر حرام ہو جائے گی۔ تو جو چہرہ جس چہرے پر، اس لیے میرے مرشد نے کامل کے آنسو کو پھیلا لینا کہ تاکہ چہرہ جہنم سے بچ جائے، اب وہ آنسو اللہ تعالی کی محبت میں ہو یا اللہ تعالی کے خوف سے ہو، تو جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ جس حدیث شریف کی برکت سے جس بندے کو یہ نعمت مل جائے گی کہ چہرہ اللہ تعالی جہنم سے نجات دے دے، پھر اللہ تعالی کی رحمت سے بعید ہے کہ اس کے جسم کو جہنم میں بھیج دے۔ تو میرے مرشد فرماتے کہ آنسو کی بڑی قیمت ہے، کہ دیکھو سبحان اللہ، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ مکھی کے سر کے برابر ہو، اللہ اکبر، مکھی کے آنسو کتنا معمولی، مکھی کے سر کے برابر، لیکن جہنم کی آگ کو حرام کر رہا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنی یاد میں رونے کی توفیق عطا فرما دے، اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل باری اور اللہ تعالیٰ کی یاری کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے گناہوں پر استغفار، ندامت کے ساتھ آہوزاری اور اشک باری اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں آنسو پیش کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تحفہ، ان کے دربار میں یہ تحفہ پیش کرو، اس درخواست کے ساتھ کہ یا اللہ اپنے کرم سے اس کو قبول فرما لیجیے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میرے مرشد نے سنائی، فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان آنسو کی اتنی قیمت کیوں ہے؟ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آنسو اللہ تعالیٰ کے اس ملک میں، عظیم شان ملک میں آنسو نہیں ہیں، رونے والے نہیں ہیں، فرشتے ہیں نا، فرشتے روتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو ندامت نہیں ہے، ندامت اس لیے نہیں ہے کہ معصیت نہیں ہے، فرشتے گناہ جانتے ہی نہیں کہ گناہ کیا ہوتا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق رکھی، یہ انسان، کہ یہ عبادت بھی کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر ندامت، اس کو دو طریقے کے قرب ہے، ایک تو عبادت، جمعہ پڑا، ذکر ہے، تلاوت ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملا، اور ایک ہے اشک ندامت، کہ عبادت بھی ہے اور ساتھ پر ندامت بھی ہے کہ یار ہم اپنی عبادت سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کیا حق ادا کر سکتے ہیں، ہم اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنے آبرو سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کیا حق ادا کر سکتے ہیں۔ تو عبادت اور ندامت، یہ دونوں مل کر، یہ دونوں چیزیں مل کر اس بندے کو وہ قرب عطا کرتی ہے میرے پیارے دوستو، کہ فرشتے حیران ہیں کہ دیکھو اس بندے کی قرب کا عالم دیکھو، اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں اس کی پرواز دیکھو، یہ نعمت اس کو مل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آنسو رکھے، اور میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو آنسو نمکین ہوتے ہیں، ان میں نمک ہوتا ہے، کیوں؟ فرمایا دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم کہ آنسو میں نمک اس لیے رکھا، یہ نمکین، کیونکہ اس کی وجہ سے آنکھوں میں انفیکشن نہیں ہوتا، اگر نمک نہ ہو تو آنکھیں خراب ہو جائیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے نمک رکھا۔ پھر میرے مرشد نے ہنس کر فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں بات نہیں سمجھ میں آتی تو بقرعید کے زمانے میں جو قربانی کی کھالے جمع کرتے ہیں، جب کھال کا گاہک نہیں آتا تو کہتے ہیں جلدی سے اس کو نمک لگا دو تاکہ خراب نہ ہو، تو نمک سے وہ کھال خراب نہیں ہوتی. فرمایا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آنسو میں نمک رکھ دیا. سمندر میں بھی نمک 50% نمک ہے سمندر کے اندر. کیوں؟ کیونکہ سمندر کا جو پانی ہے وہ اپنی حد سے آگے نہیں بڑھتا. دریا کو میٹھا رکھا کیونکہ دریا سفر کرتا ہے, آج ادھر ہے کل ادھر ہے پرسو اور آگے, دریا سفر کرتا ہے. سمندر جو ہے اپنی حدود میں رہتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں نمک پیدا فرما دیا. ورنہ فرمایا کہ اگر نمک نہ ہوتا تو دریا سمندر کے کنارے جتنے شہر آباد ہے وہ سب تعفن سے, بدبو سے, اور بدبو کی وجہ سے صبح سارے شہر بے آباد ہو جاتے, جیسے کراچی شہر بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نمک پیدا فرما دیا, نمک کی وجہ سے اس پانی کے اندر انفیکشن اور بدبو نہیں آتی. پھر مخلوق بھی ہوتی ہے اندر, سبحان اللہ کیسا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری آنسو میں بھی نمک رکھ دیا. لیکن آنسو کی قیمت ہے, ایک آنسو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور ایک اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہے, اس آنسو کی یہ قیمت ہے میرے پیارے دوستو. معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برابر می کنت شاہ مجید, وہ شاہ مجید بزرگی والا شاہ اللہ برابر وزن فرمائے گا, اشکرا دروز با خون شہید, کہ شہید کے خون کے برابر وزن ہوگا اس آنسو کا. یہ ہے اللہ تعالی کی محبت میں اور اللہ تعالی کے خوف سے جو آنسو نکلے اس کی اتنی قیمت کہ شہید کے خون کے برابر وزن کیا جا رہا ہے وہ آنسو. یہ آنسو کی جو اللہ تعالی کے لیے بہرا ہے, اور ایک آنسو لیلاؤں کے لیے ہے, ان کے عشق بازی اور چکر بازی کے اندر ہے. اس آنسو کی قیمت میرے مرشد فرماتے ہیں گدھے کے پیشاب سے بھی بدتر ہے, اور اس ظالم کی زندگی بھی گدھے سور سے بدتر ہے جو اپنی زندگی کو ان پیشاب پخانے کی لعنتوں میں اور ان کی غلاظتوں میں ملوث کرے. اس کی زندگی بھی گدھے کی سور سے بدتر ہے. کیوں؟ کیونکہ گدھے اور سور مکلف نہیں ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے شرف انسانیت عطا فرمایا کہ وہ اپنی اس انسانیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے قرب کا اور بندگی کا وہ مقام حاصل کر سکتا ہے کہ فرشتے اس پر رشک کریں, یہ ظالم اپنی زندگی کو کس لعنت میں مبتلا کر رہا ہے. بدماشی, گناہوں کی بدماشی, ننگی فلمیں اور لیلاؤں کے چکر میں, لڑکوں کے چکر میں, پیشاب پخانے کی غلاظتوں میں گھسنا, یہ ذوق سور بنے کا ذوق ہے, خنزیر کا ذوق ہے. کہ جیسے سور پخانا کھاتا ہے یہ بھی پخانے کے مقام میں گھسنا چاہتا ہے. کیا فرق ہوا ہے ظالم کے اندر, خنزیر ہے یہ بھی, بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. اتنا گندا ذوق ہے ظالم کا. فرماتے ہیں اسی وجہ سے اس کے بھی پیشاب آنسو گدھے کے پیشاب سے بدتر ہے. اس آنسو پر اس کو کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ رونا تو پڑے گا نا, اور بعد میں پچھتانا پڑے گا اپنی زندگی پر. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں کہ بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر گناہوں پر توبہ کر کے اللہ تعالی سے معافی مانگ لو اور اپنی زندگی کو اطاعت و فرما برداری میں لگا دو, فرمایا اللہ اکبر, پھر یہ زندگی نہ صرف تمہارے کام آئے گی بلکہ دوسروں کے کام بھی آئے گی, کہ دوسرے بھی تم سے سبق سیکھ کر اور اللہ کی فرما برداری میں آگے بڑھ کے ایک عالم کو سیرابی ملے گی اور فیضیابی ملے گی. کیا بات ہے, بند نہیں ہوا؟ لوگ اس کو ذرا بند کرو صاحب, دے ذرا اس کو بند کروا لو, عمر سے ان کو دے دو, عمر کو. اس لیے فرمایا کہ اپنی زندگی کو صرف اپنے نہیں دوسرے کے کام بھی لاؤ. وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے راستے میں آگے بڑھ کر شریعت و سنت پر عمل کرو, اور گناہوں کی غلاظت اور گندگیوں سے اور گندے اخلاق سے اپنے قلوب کو, اپنی جان کو پاک کر لو. تو نتیجہ یہ ہوگا کتنے لوگ تمہاری صحبتوں سے
اور تمہارے پاس بیٹھ کر اللہ کی محبت سیکھ کر آگے بڑھیں گے. رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نیک وا رفتن و سنت ہا بیمان, نیک لوگ چلے گئے اور ان کے طریقے باقی ہیں. کہ دیکھو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے کیسے نیک لوگ ہیں, اللہ والے چلے گئے اور ان کے طریقے ان کے اللہ تعالیٰ پر اللہ والے ان اللہ والوں کی اللہ تعالیٰ پر فدا کر یہ باقی ہے. اور لئیما رفتن, کمینے لوگ بھی چلے گئے اور سنت ہا بیمان, ان کے بے شرمی بے غیرتی اور بے حیائی کے طریقے وہ ہیں اور وہ لعنت ان کو پھٹکار مل رہی ہے. کیونکہ جو آدمی نے جس محلے میں جس علاقے میں جس شہر میں جس جگہ جو کام شروع کر دیا, اب اس کی دیکھا دیکھی جو اس لعنتی کام میں مبتلا ہوگا اس کی لعنت اس کو بھی ملے گی. جیسے قابیل نے جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قتل کیا, میرے مرشد فرماتے کہ میں سوچتا تھا کہ حابیل اور قابیل دونوں کے اندر فرق کیسے پتا چلے کہ کون قاتل ہے کون مقتول ہے. فرمایا کہ اللہ تعالی نے احسان دل میں ڈال دیا, قابیل قاف ہے قاف والا قاتل ہے. اسے میرے مرشد فرماتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہم انی اسألوکا خشیتکا و ذکرکا, کہ میں خشیت مانگتا ہوں ذکر مانگتا ہوں. فرماتے ہیں مجھے یہ خشیت پہلے ہے, کبھی ہوتا ہے اشکال ہو جاتا ہے نا کہ خشیت پہلے یا ذکر پہلے, ذکر پہلے یا خشیت پہلے. فرمایا اللہ تعالیٰ نقطہ عطا فرما دیا کہ خا پہلے آتا ہے حروف تہجی میں, زال بعد میں آتا ہے, اگر خشیت پہلے ذکر بعد میں, اس طرح کے چھوٹے چھوٹے نقطے. تو اس کے قتل دنیا میں جو قتل ہوگا اس کا جرم اس کو بھی ملے گا. لہذا جو آدمی جس جگہ پر جو لعنتی کام کمینے پن کا کام بے شرمی کا کام کرے گا اس کو دیکھ کر اس سے سیکھ کر جو بے شرمی کمینے پن کا کام کرے گا اس کی لعنت اس کو بھی ملے گی. اور اسی طریقے سے اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کس نے جس نے جس سے سیکھ لی اللہ اکبر یہ اجر اس کو ملتا رہے گا. دیکھو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے, فقہا صحابہ علماء صحابہ میں ان کا شمار. انہوں نے نماز میں ہمیں سکھائی التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ پوری التحیات انہوں نے ہم کو سکھائی. آج پورے عالم کے اندر نماز پڑھی جا رہی ہے اور نماز میں سب یہ التحیات پڑھتے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیک ایو النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ تحیات کہلاتی ہے نا, اب پورے عالم میں پڑھی جاتی ہے. کس نے سکھائی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, انہی کی روایت کو لیا. اب پورے عالم میں جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے پڑھنے والے کو اجر مل رہا ہے, اس نے جس سے سیکھی استاد اس کو بھی اجر مل رہا ہے, اس کا استاد اس کو. کرتے کرتے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ سلسلہ جا رہا ہے. سبحان اللہ, کیوں؟ طریقہ ایجاد کر دیا. اسی طرح سے یہ جو ایک گناہ ہے لڑکوں سے بدفعلی کرنا, اس کو شیطان نے ایجاد کیا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں یہ عمل تھا, لڑکے لڑکے آپس میں منہ کالا کرنا, بدماشی کرنا. یہ ہمارے اسکول کالج کے لونڈے, یہ گلی کوچوں کے بدماشیاں کرنے والے, یہ کمینے پن کی حرکتیں کرتے. اب جو یہ حرکت کرے گا یہ اسی قوم میں شمار ہو جائے گا, کمینے پن کی وجہ سے, بے غیرتی کے اس عمل کی وجہ سے. تو میرے پیارے دوستو, دو رستے ہیں. دیکھو, ایک اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری رضا اور خوشی کا, اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم عمل کریں گے, ہم سے جو سیکھ لے گا اس کو بھی اجر ملے گا, ہمیں بھی ملے گا. اور ایک ہے بے شرمی کمینے پن بے غیرتی بے حیائی کا وہ رستہ, لعنتی وہ رستہ, کہ جو وہ لعنتی کام ہم سے سیکھے گا وہ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی لعنت اس کو بھی پڑے گی, وہ لعنت ہمیں بھی ملے گی.
اس لیے میرے شیخ دامت برکات تم فرماتے ہیں اللہ والوں سے اللہ کی محبت سیکھ لو، اللہ کا تعلق سیکھو، تاکہ یہ گناہوں کی عادت فرما برداری کی عادت سے تبدیل ہو جائے. فرمایا پھر ایک عالم تم سے سیراب ہوگا. اللہ تعالی کی یاد میں رونا، سبحان اللہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ جو بندہ رو رہا ہے وہ آنسو شہید کے خون کے برابر وزن ہو رہے ہیں، اور وہی آنسو لیلاؤں کی محبت میں مرنے گلنے اور سڑنے والے لاشوں کی محبت میں نکلے تو گدھے کے پیشاب سے بدتر. دیکھو ہے آنسو، لیکن ایک کو نسبت مولا کے ساتھ ہو گئی، اس کی قیمت کیا ہو گئی؟ سبحان اللہ، نسبت بڑی چیز ہے میرے پیارے دوست. یہی تو ہے، اسی لیے تو ہے کہ کسی اللہ والے کو اپنے سر پر بڑا رکھے، کسی کو اپنا رہبر بنائے، دینی شیخ اور مربی بنائے. دیکھیے جس باغ میں، جس کھیت میں، جس زمین پر کوئی مالی نہیں ہوتا، جھاڑ جھنکار دیکھتے نا کیسے جھاڑیاں نکلیں گی، کیسا عجیب اچاڑ لگتا ہے، دیکھنے کو دل نہیں چاہتا. اور جس زمین پر، جس کھیت پر، جس باغ پر کوئی مالی ہو، اس کی شاخیں، اس کی صفائی، سبحان اللہ کتنے دیدہ زیب، خوش رنگ، خوش نما، آنکھوں کو بھلی لگتی ہے. ہر آدمی دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ دیکھو اس باغ سے کتنا اچھا لگ رہا ہے. ایسے ہی سونے والوں کو دیکھ کر بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ بیان میں بیٹھے سو رہے ہوتے ہیں. کی چیز سے اچھا اثر ہوتا ہے، بری چیز کا اثر برا ہوتا ہے. انسان اپنے ماں باپ کو دیکھے، حدیث شریف میں آتا ہے حج مقبول کا ثواب مل رہا ہے. اسی نظر کو لیلاؤں پر فلمیں، تصویریں بڑا ناز کر رہے ہیں، گندے گندے موبائل پہ میسج بھیج کر، بے حیائی کی تصویریں بھیج کر بڑے خوش ہیں، ویڈیو اور تصاویر بھیج کر بہت خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو کیسی زبردست ہے. لیکن اس لعنتی کام پر یہی آنکھیں وہ لعنت میں مبتلا ہو کر اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو رہی ہیں. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ کسی اللہ والے کو اپنے سر پر بڑا رکھے، کہ ہم میں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی قوتوں کو، اپنے اوقات کو، اپنی نظر کو، اپنے قدم کو، اپنے پکڑنے کو، بولنے کو، ان سب کو اس اللہ والے سے سیکھ کر اللہ تعالی کی فرما برداری میں لگا دیں، تاکہ ہمارا یہی چیز دین بن جائے. لیکن آنسو ہے، ایک آنسو لیلا کے لیے، اس غلاظت والی محبت کے لیے، یہی آنسو گدھے کے پیشاب سے بدتر. اور وہی آنسو اللہ تعالی کی محبت میں ہو یا اللہ تعالی کے خوف سے ہو، شہید کے خون کے برابر وزن کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ، آنسو ہے دیکھیں، لیکن کیا قیمت ہے اس کی. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے کی بشارت دی ہے، خوشخبری. ان میں سے ایک وہ ہے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاوت عیناہ، کہ وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، تنہائی میں، اور اس کی آنکھیں بھرائے آنسو سے، اللہ تعالی کے خوف سے ہو یا اللہ تعالی کی محبت میں، اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. کتنی بڑی نعمت ہے میرے دوستو. لہذا علماء اس کی تفسیر میں یوں بھی فرماتے ہیں، ایک آدمی مجمع میں ہے، ایک تو تنہائی سے مراد بالکل تنہائی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، بالکل اکیلا ہے، وہاں ذکر کر رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی اپنے دل میں یاد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات، اس کی عنایات، اس کی مہربانیاں کو یاد کر کے اس کا دل بھرایا، آنکھیں بھرائی کہ دیکھو یار اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنے فضل فرمائے، کتنی عنایتوں، مہربانیوں کی نوازشات مجھ پر فرما دی. اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچ کر اس کی آنکھیں بھرائیں، قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. اور فرماتے ہیں ایک مراد یہ بھی ہے اس سے، ایک آدمی مجمع میں بیٹھا ہے اور وہ رو رہا ہے، لیکن اس کا رونا صرف اللہ کے لیے ہے. شیخ ہے، اللہ والے ہیں، ان کے مریدین اور شاگرد ہیں، وہ روتا ہے تو اس کے رونا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، استاد کا اور شیخ کا اور مربی کا رونا مریدوں کے دل پر، شاگردوں کے دل پر آبیاری کرتا ہے. جیسے کھیتی کو پانی دیتے ہیں، کھیتی میں غلہ اگتا ہے، فرماتے ہیں استاد کا رونا، شیخ کا رونا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل پر اثر انداز ہوتا ہے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے پھل اور پھول پیدا ہوتے ہیں. لہذا اس کا یہ رونا بھی اخلاص میں شمار کیا جائے گا، کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے دوستوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق پیدا ہو جائے، اور گناہوں پر ندامت سے توبہ استغفار کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں آگے بڑھ جائیں. تو اس کا یہ رونا، چونکہ اس کا مقصد صرف کہ ہمارے دوست میں بھی اللہ والا بن جاؤں اور ہمارے دوست بھی اللہ والے بن جائیں، تو یہ بھی اخلاص ہے میرے دوست. لہذا بظاہر مجمع ہوگا لیکن اس کے دل میں اللہ کے سوا کوئی مراد نہیں ہے، تو اس کا رونا بھی خالین کہلائے گا، یعنی تنہائی کہلائے گا. سبحان اللہ. محرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو رونا کتنی عجیب چیز ہے. محرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گر نہ گرے چرخ کہ خندت چمن، اگر آسمان روئے گا نہیں تو چمن میں پھول کیسے کھلیں گے. اب آپ دیکھیے، ہمارے کوئٹہ کے ایک دوست ہیں، چمن میں رہتے ہیں، چمن کے قریب رہتے ہیں. گزشتہ مہینے ان کا فون آیا، کہتے ہیں بہت برف باری ہو رہی ہے. تو میں نے کہا بھائی آپ کے لیے تو بڑی پریشانی کہ خوب ٹھنڈ ہو رہی ہے. کہہ رہے نہیں ہم تو بہت خوش ہیں. میں نے کہا ہے برف باری میں خوشی، ٹھنڈ اتنی زیادہ کہ کراچی والوں نے بھی ٹھنڈک کا مزہ دیکھ لیا. کہہ رہے ہیں ہم خوش اس لیے کہ برف ہوگی، یہی ہمارے لیے پانی کا کام دے گی. ابھی تو لگ رہا ہے کہ مصیبت ہے، لیکن عجیب بات ہے، برف کی تاثیر جو ہے وہ گرمی کی ہے. زیادہ برف جب وہ زمین پر پڑتی ہے نا تو وہ کھاد کا کام دیتی ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیسی عجیب بات. اور پھر جب یہ برف پگھلتی ہے تو وہ پانی کی ضرورت کو پورا کرتی ہے. کہنے کو برف، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہ بظاہر دیکھنے میں مصیبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی رحمت بن جاتی ہے، اس کو بھی رحمت بنا دیتے ہیں. تمہارا بھی فرماتا ہے اگر آسمان روئے گا نہیں تو زمین میں پھول کیسے کھلیں گے. آسمان روتا ہے، زمین میں سبزہ ہر طرف طاری ہو جاتا ہے، ہر طرف سبزہ کھل جاتا ہے، گھر کا علاقہ. ہمارے ایک دوست عالم وہاں ہوتے ہیں تو بارش ہوئی، خوب بارش ہوئی، تو کہتے ہیں کہ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہمارا جو تھر کا علاقہ جہاں پر ایک دن کا گھاس نہیں ہوتی، بالکل چٹیل کا، ایسا لگا کہ کشمیر بن گیا. اللہ کی شان، یہ ہے بارش کہ آسمان رویا، زمین کو اس نے کیسا بنا دیا. فرمایا آسمان روتا ہے، زمین کے اندر چمن کھل جاتے ہیں. فرماتے ہیں گر نہ گریے طفل کہ جوشد لبن، کہ جوشد لبن، اگر بچہ روئے گا نہیں تو ماں کی چاہتی جو خون سے بھری ہے وہ دودھ سے جوش کیسے مارے گی. کیونکہ بچہ روتا ہے، بچے کے رونے سے ماں کی چاہتی کا جو خون ہے وہ دودھ سے تبدیل ہو جاتا ہے. کیا اللہ تعالی نے نظام رکھا کہ وہی خون ہے جس کا پینا حرام، لیکن بچے کے رونے سے وہی خون دودھ سے تبدیل ہو گیا. اب وہی خون بچے کی غذا بن رہا ہے، لیکن کیسے خون سے دودھ میں تبدیل ہو گیا؟ رونے کی وجہ سے. اللہ اکبر. پھر وہ چھوٹا سا بچہ جو کسی مدرسے نہیں گیا، کسی کی تربیت میں نہیں گیا، وہ چھوٹا سا بچہ جو سمجھتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، اپنے معافی ضمیر کوئی تکلیف ہے اس کا اظہار نہیں کر سکتا. اس بچے کو دودھ پینا کون سکھاتا ہے؟ اللہ اکبر. کیا اللہ تعالی کی اس چھوٹے سے بچے کو بھی خود تربیت فرماتے ہیں. وہ چھوٹا سا بچہ کہ جس کو ہم سمجھا نہیں سکتے, اس کے کہیں تکلیف ہو, وہ بیچارہ بچہ بتا نہیں سکتا کہ اس کے کان میں تکلیف ہے, بخار ہے, پیٹ میں تکلیف ہے, وہ صرف کیا کرتا ہے؟ آہ پھر مرشد فرماتے ہیں وہ صرف روتا ہے بس. اس کے پاس ایک ہتھیار ہے اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ وہ روتا ہے. بس رونے سے اس کے تمام کام بن جاتے ہیں. وہ ماں جو باورچی خانے کے اندر اپنے کام میں مشغول یا دوسری جگہ اپنے کام میں مشغول ہوتی ہے, بچے کی رونے کی آواز سن کر دوڑی بھی آتی ہے. ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اس کے سر کے اوپر رزق اس کو عطا فرکت کرتی ہے, دوڑتی جاتی ہے. ماں رومی فرماتے ہیں اے اللہ میں تو کاہل ہوں, میرے ہاتھ پاؤں کسی کام کے نہیں ہیں, بس مجھے صرف آپ نے اپنے کرم سے رونے کی توفیق دی, بس میں روتا ہوں. اے اللہ جس طرح سے آپ چھوٹے بچے کو اس کے پاس رزق عطا فرماتے ہیں, اے اللہ مجھے بھی رونا عطا فرما دیجئے تاکہ اور رزق کو میرے پاس بھیج دیجئے. نا سبحان اللہ. میرے مرشد نے جب ماں رومی کا یہ شعر پڑھا ہے فرمایا دیکھو, بڑا بچہ ہوتا نا کہتا ہے اما روٹی جا جا خود لے لے, بڑا ہے روٹی نکال سالن گرم کر روٹی لے لے, اور چھوٹا بچہ سبحان اللہ فرمایا کہ وہ ماں بچے بڑے بچے کو بھیجتی جا روٹی لے لے اور چھوٹا بچہ ذرا سی چوں کرتا ہے ماں خود دوڑی بھی آتی ہے اس کے پاس. کیا اللہ اکبر, ماں رومی کی کیسی پیاری مثال ہے. یا اللہ ہم تو چھوٹے بچے کی طرح ہیں, وہ ہوشیار لوگ ہوں گے جو جا کر کمائیں گے, یا اللہ وہ ہیں, لیکن یا اللہ ہم تو کاہل ہیں اور ہمارے اندر وہ قوتیں نہیں ہیں, ہم تو یہ اعتراف کرتے ہیں کہ کمزور ہیں. تو جس طرح سے آپ چھوٹے بچے کو اس کے سر پر رزق عطا فرماتے ہیں, اسی طرح سے ہم میں چھوٹا سا بندہ ہوں, آپ میری روزی کو اور میرے رزق کو میرے پاس بھیج دیجیے. بزرگ نے اس بات کو فرمایا, اللہ تعالیٰ کا فضل اور مہربانی ہے اس بندے کے اوپر جس کو اللہ جس کا رزق اللہ تعالیٰ اس کے پاس بھیج دے. آسان ترین روزی اللہ تعالیٰ کا فضل اور مہربانی ہے اس پر. اب دیکھیں نا کیسا عالم ہے, دوسرے شہر میں اپنے علاقے میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے یا ایک شہر سے دوسرے شہر, سردی ہے, گرمی ہے, دھوپ ہے, چھاؤں ہے, صحت ہے, بیماری ہے, کیا عالم ہے, پڑے ہوئے ہیں جنگلوں میں یا دوسرے ملک میں جا رہے, کیا عالم ہوتا ہے. نہ خاندان, نہ دوست احباب, نہ رشتہ دار, نہ اپنے علاقے کا کوئی ملتا ہے, کیا عالم ہوتا ہے. ترستے ہیں وہ لوگ, کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چھٹی نہ آئے تو اچھا ہے, کیونکہ چھٹی نہیں ہوگی ہم کام لگیں گے, ہمیں یاد نہیں آئے گا گھر, اور چھٹی آتی ہے عید کے دن آتے ہیں, عالم ہے کہ بس بیٹھے مکھیاں مار رہے ہیں. لہذا اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ میرے مرشد فرماتے ہیں اللہ سے سوال کرو, اللہ مجھے میرے شہر میں روٹی دے دیجئے اور مجھے قریب ترین میرے گھر کے قریب روٹی پہنچا دیجئے, اور اگر اللہ تعالیٰ بٹھا کر کھلا دے سبحان اللہ, خدا بے طلب بھیج دے جامو مینا, واہ, خدا بے طلب بھیج دے جامو مینا, گناہ کبیرہ پھر بھی نہ پینا. آسان روزی فرمایا, ایک بات اور فرمائی, فرمایا کہ دیکھو جس وقت اللہ تعالی جب مالک مرغی کو انڈے کے اوپر بٹھاتا ہے, اب مرغی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کر دانا کھائے, مالک نہیں چھوڑتا نا, بلکہ کیا کرتا ہے وہ دانا مرغی کے پاس دے دیتا ہے, مرغی کا کھانا مرغی کے پاس دیتا ہے. اور اس زمانے میں, وہ جو زمانہ 21 دن کا زمانہ ہوتا ہے, اس زمانے میں مرغی جو ہے مرغی کا مالک مرغی کو غذا وہی دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے انڈے سے بچے نکلوانے ہیں. میرے مرشد میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں تم اللہ کے کام میں لگو, دین کے کام میں لگو, اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی خاطر سے اور اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے, تو اللہ تعالیٰ جس طرح سے مالک مرغی کے رزق کا انتظام وہی دے دیتا ہے, اللہ تعالیٰ تمہارا رزق تمہیں وہی عطا فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ بھیجیں گے، یہ انتظام ہے ان کی طرف سے. اور تم یہ شعر پڑھ سکو گے، حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. اور پھر تمہیں کھلائیں گے بھی مرغا. ایک صاحب نے کہا نا، میرے مرشد سے کہا کہ مولوی مرغا کھاتا ہے، مرغی کھاتا ہے مرغی. تو میرے مرشد نے فرمایا کیوں نہ کھائے گا، بیچارہ مدرسے میں اتنا مرغا بھی تو بنتا ہے، اللہ تعالیٰ انعام میں مرغی کھلاتے ہیں. اور فرمایا دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ صحیح جو اللہ والا ہوگا وہ اپنے نفس کو مرغا بنا کے رکھے گا ہر وقت. کیوں؟ وہ کہے گا یہ گناہ کرو، خبردار، کہے یہ گناہ کرو، خبردار، مرغا بن جا. تو جب وہ مرغا بن جائے گا تو مرغیاں دیکھے گی ہمارا مرغا تو یہی ہے، وہ خود ہی دوڑی بھی آئیں گی. تو رونے کی برکت ہے، سبحان اللہ، کیا عجیب ہے. اور ایک بات اور فرمائے، فرمائے کہ دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو روتا ہوا آتا ہے، جب بچہ دنیا میں آتا ہے روتا ہے وہ. اگر نہ روئے، رونے کی دو قسمیں، ایک تو خود روتا ہے، یا اگر نہ روئے تو پھر دائی اس کو پاؤں سے پکڑ کے الٹا کر کے اس کی پیٹ پر تھپا تھپ مارتی ہے، بچہ روتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے، بچہ روتا ہے سب ہنستے ہیں. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو بچے کا رونا، اس لیے اگر بچہ بیمار ہو، اگر بچہ نہ روئے تو ڈاکٹر جو ہوئے، دائی جو ہے ڈاکٹر بھی پریشان ہوتی ہے، سب پریشان ہوتے ہیں کہ بچہ رویا نہیں. کیونکہ جو بچہ روتا نہیں ہے، عام قاعدہ یہ ہے کہ وہ پھر وہ زندہ نہیں بچتا. اور جو بچہ روتا ہے، اگر وہ بیمار بھی ہو جائے تو ڈاکٹر بھی تسلی دیتے ہیں، گھبراؤ مت، اگر یہ رویا ہے نا تو یہ زندہ ہوگا، زندہ رہے گا. میرے شیخ فرماتے ہیں بچے کا رونا اس کی جسمانی حیات کی علامت ہے، اور بندے کا رونا اس کے ایمانی حیات کی علامت ہے. جس طرح سے بچہ روتا ہے اس کو جسمانی حیات عطا ہوتی ہے، جب بندہ روتا ہے تو اس کو ایمانی حیات عطا ہوتی ہے. اور ایسی ایمانی حیات ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے جاتا ہے، دنیا میں آیا تھا روتا ہوا، دنیا سے جائے گا ہنستا ہوا. دنیا میں آیا تھا وہ رو رہا تھا، سب ہنس رہے تھے، اب یہ دنیا سے جائے گا یہ ہنس رہا ہوگا اور سب رو رہے ہوں گے. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا کے شیخ تھے، حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، جب ان کا انتقال ہوا تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ چونکہ اپنے شیخ سے محبت اور تعلق، حاجی صاحب نے کیا شعر کہے اپنے شیخ میاں جی نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال پر، کہ جو تھے نوری، میاں جی نور محمد ہے نا، جو تھے نوری وہ گئے افلاک پر، یعنی نور آسمانوں پر جاتا ہے، اور مثل تلچھٹ رہ گیا میں خاک پر، مٹی میں، یہ افلاک میں چلے گئے، ہم خاک پر ہیں. جو تھے نوری وہ گئے، جو تھے نوری وہ گئے افلاک پر، اور مثل تلچھٹ رہ گیا میں خاک پر. بلبل نے کیا، بلبل نے گلشن میں جا بسیرا کیا، اور بوم ویرانے میں ٹکراتا رہا. بوم کوے کو کہتے ہیں، اور بوم ویرانے میں ٹکراتا رہا. تو اب اللہ والے جاتے ہیں وہ ہفتے میں جاتے ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی دیدار خوشی. اس لیے جب کسی فرما بردار کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے انتقال کے لیے فرشتے جو آتے ہیں جنت سے، اس کے لیے کفن لے کر آتے ہیں، خوشبودار کفن ہوتا ہے، اور وہ حسین شکل میں ہوتے ہیں، جس سے بندہ خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں لبیک کہہ کر اپنی جان سپرد کر دیتا ہے. یہ فرما بردار کے انتقال کا، وہ خوش ہوتا ہے اور مسرت سے جاتا ہے، خوشی خوشی جاتا ہے وہ. اور نافرمان کا انتقال، اس کے لیے جہنم سے فرشتے آتے ہیں جن کی شکل بھی نہایت، جس کو دیکھ کر اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے لیے جہنم سے بدبودار کفن لاتے ہیں، جس کو دیکھ کر اس کے چہرے پر اور وحشت ٹپکنے لگتی ہے اور وہ گھبراہٹ ہوتی ہے اس کو. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں
کام آنے والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ کام آنے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما دے. اچھا دیکھیں، التحیات پر بات چل رہی تھی نا، تو التحیات کا پڑھنا نماز میں واجب ہے، دو رکعت کے بعد ہو یا چار رکعت کے بعد، اس کا پڑھنا واجب ہے. اور اس میں جو اشہد اللہ الہ ہے، لا الہ پر انگلی اٹھانا اور الا اللہ پر انگلی گرانا، یہ سنت طریقہ ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی انگلی، چھوٹی انگلی اور اس کے بعد والی انگلی، اس کو ایسے بند کریں اور بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا سر ملائیں اس طریقے سے، اور اشہد اللہ پر انگلی اٹھانا اور الا اللہ پر انگلی گرانا، یہ ہے طریقہ اس کا. اس کو کہتے ہیں عقدا بنانا. اس طریقے سے اس کو بنائیں کہ چھوٹی انگلی اور اس کے بعد والی انگلی کو بند کر کے انگوٹھا اور بیچ کی انگلی کا سر ایسے ملائے، پھر لا الہ پر انگلی اٹھانا اور الا اللہ پر انگلی گرانا، یہ سنت ہے. لیکن انگلی گرانے کے بعد اتنی نہ گرائے کہ ران سے ملے، ایسے ملے نہیں بلکہ تھوڑی سی اٹھی رہے، ران سے جدا رہے، یہ سنت ہے. پھر سلام تک اس کو ایسے ہی رکھے، نماز کے آخر تک اس کو ایسے ہی رکھنا، یہ بھی سنت طریقہ ہے. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں رفع سبابہ، کیونکہ سبابہ اس انگلی کا نام ہے، جو شہادت والی انگلی ہے نا، اس کا نام ہے سبابہ، عربی زبان میں اس کو سبابہ بولتے ہیں. تو لہذا رفع سبابہ یہ سنت ہے، لہذا انگلی کو اٹھا کر رکھنا، انگلی کو شہادت کی انگلی کو ایسے اٹھا کر رکھنا کیونکہ ران سے نہ ملے، یہ سنت ہے. ایک سنت کا مذاکرہ بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہے، اللہ تعالیٰ دین سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور سکھانے کے لیے بھی اللہ ہماری جانوں کو قبول فرما لے. میرے پیارے دوستو، یہ کام آنے کی چیز ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مسئلہ سیکھ لے دین کا، ایک مسئلہ سیکھ لینا 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے. اس لیے علماء کی صحبت کو لازم پکڑے، ان سے سیکھے. دیکھیے صرف عمل کیا نہیں، سب سیکھنے سے 1000 رکعت نفل سے زیادہ کا ثواب. اب آپ بتائیے، میں تو اپنی کمزوری کو بتاتا ہوں، میں تو 1000 رکعت نفل نہیں پڑھ سکتا. کیوں جناب؟ آج کل عالم ہے، آج کل تو ہم سے فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی جاتی، تو 1000 رکعت نفل. لیکن ایک مسئلہ سیکھ لیا، اللہ اکبر، 5 منٹ کسی اپنے علاقے میں جہاں امام ہے، عالم ہے، کہ صاحب کوئی 5 منٹ بیٹھ جائے کہ کوئی مسئلہ سکھا دے، یا اس کا درس ہو رہا ہے اس درس میں سکھا دیا. ایک مسئلہ نماز ہے، نماز کے کتنے مسائل ہیں کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، جو ہم جانتے نہیں ہیں. اب جیسے نماز میں کھجلی کا مسئلہ، میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو جب نماز شروع کرنے لگو پہلے اپنے جسم سے پوچھ لو کہاں کہاں کھجلی ہو رہی ہے، کان سے بھی پوچھ لو، ناک سے بھی پوچھ لو، مونچھوں سے بھی پوچھ لو، ہر جگہ پوچھ لو بھائی کھجلی ہو رہی ہے. تو فرمایا جہاں سے آواز آئے کھجلی کی وہاں کھجا دو، لیکن جب نماز شروع کر دو کھجلی مت کرو. اب نماز کیا ہے؟ ناک کے چوہے تک دیکھتے ہیں کہ کتنے چوہے ناک میں گھسے ہوئے. چوہے مار دوا کیوں نہیں ڈالتے بھائی ناک میں، تاکہ چوہے ہی نہ رہے. کبھی یہاں کھجلی ہے، کبھی یوں گئے، کبھی ایسے کروٹ بدل رہے، کبھی یوں، نماز نہ ہوئے، عجیب وہ ہے. فرمایا ادب سے یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ ہمیں اپنے دربار میں حاضری کی توفیق دے دی. کھڑا رہے بالکل ساکن. لہذا کھجلی پہلے نماز سے پہلے کر لے، اس کے بعد نماز شروع کر دے، پھر کھجلی نہ کرے. ہاں بہت ضرورت ہو تو کھجلی کر سکتا ہے، ضرورت میں اجازت دی ہے. لیکن اب پوری نماز ہے، پوری نماز میں مونچھوں کو تاؤ دیتے رہتے ہیں، فرشتوں کو ڈراتے ہیں، دیکھو نماز قبول کرنی ہے، پوری نماز میں مونچھیں بتاؤ. عالم یہ ہے کبھی ٹوپی کر رہے ہیں، کبھی وہاں کھجا رہے ہیں، کبھی کہاں کھجا رہے ہیں، کوئی جگہ نہیں چھوڑتے کھجانے کے لیے. تو فرمائے کہ یہ نماز کے خلاف ہے خوشو خوشو. بلکہ میرے پیارے دوستو، اگر ایک آدمی ہے کھجلی کیے جا رہا ہے کہ ایسے ایسے، تو اگلا دیکھ کر یہ سمجھے گا یہ تو نماز نہیں پڑھ رہا، کھجلی کر رہا ہے اس طرح سے، تو نماز نہیں پڑھ رہا. تو ایسا عمل جس سے اگلا یہ سمجھے کہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس عمل سے تو نماز بھی نہیں ہوتی، نماز ٹوٹ جاتی ہے اس کی. اس کو عمل کثیر بولتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن ہمارا کیا عالم ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ بالکل سکون سے کھڑے رہو نماز کے معاملے میں. تو نماز کے مسائل سیکھ لے، وضو ہے، دعائیں ہیں کتنی ہیں، کہ مسجد میں آنے جانے کی سنتیں ہیں، بیت الخلاء. اب آپ بتائیے، سنت ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر نہیں جا سکتے، خلاف سنت ہے ننگے سر نہ جائے بیت الخلاء میں. اسی طرح کھانا بھی ننگے سر نہیں کھانا چاہیے.
اور بیت الخلا بھی ننگے سر نہ جانا چاہیے، سنت ہے سر ڈھانک کر جانا، اور کھانا بھی ٹوپی پہن کر کھانا، سر ڈھانک کر کھانا، یہ سنت ہے. میرے مرشد نے سنایا کہ ایک شاعر تھا، اس کا نام تھا انشاءاللہ خان، وہ گنجا تھا، قدرتی گنجا، نیچرل. اس بیچارے کو ٹرانسپلانٹ کا معلوم نہیں تھا، ورنہ اپنے بالوں کا ٹرانسپلانٹ کرا دیتا کھوپڑی کا. تو ایک دفعہ ایک نواب کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اسے جھک کر، تو کھانا کھاتے کھاتے نواب صاحب کو شرارت سوجی، تو نواب نے کیا کیا کہ اس کی کھوپڑی پر چپک مار دی. تو وہ شاعر نے سر نہیں اٹھایا، سر اٹھائے گردن جھکائے جھکائے کہا، اللہ بخشے ابا مرحوم کو فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا ننگے سر کھانا مت کھایا کرو ورنہ شیطان چپت مارتا ہے. تو میرے وہ نواب اتنا ناراض ہوا، اس نے اسے کہا نکلو یہاں سے، غصہ آیا. تو بہرحال میرے دوستو، ننگے سر کھانا کھانا اور ننگے سر بیت الخلا جانا یہ سنت کے خلاف ہے. مومن مسئلہ تو یہ ہے، فقہا پہلے زمانے میں چونکہ شرعی عدالتیں قاضیوں کی ہوتی تھی، لہذا ایسا آدمی جو بازار میں ننگے سر گھومتا تھا، فقہا اور قاضی اس کی شہادت قبول نہیں کرتے تھے، وہ گواہی کے لائق نہیں ہوتا تھا. لیکن عجیب ہے، نماز میں ٹوپی کا اہتمام ہونا چاہیے، ٹوپی کا، گھر سے بھی بغیر ٹوپی نہ نکلنا چاہیے. اس لیے تو لوگ ہمیں ٹوپیاں دیتے رہتے ہیں، ابے یار اس نے ٹوپی دے دی، اس نے ٹوپی دے دی. ہمارے یہ محاورہ ہے نا کہ فلاں نے ٹوپی دے دی، اس کو ٹوپی دے دی، اس کو ٹوپی دے دی. اپنے سر پر ٹوپی رکھے تاکہ دین سیکھے، نہ ٹوپی دے نہ ٹوپی لے، بس ٹوپی اللہ کی سنت کی ٹوپی رکھے. اور نماز میں بھی میرے پیارے دوستو اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ سر پر ٹوپی رکھے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جو مسجد میں ٹوپیاں ہوتی ہیں، میرے پیارے دوستو یہ ٹوپیاں، اب آپ دیکھیے کیا عالم ہے، اس کو ٹھوکر ماری کبھی وہ پاؤں مارتا ہے، ادب نہیں ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ مسجد میں اپنی ٹوپی خرید لے. جہاں کتنے روپے کی نسوار خریدتا ہے، کیا ایک ٹوپی نہیں لے سکتا؟ کتنے آج کل تو موبائل بدلنے کے لیے کتنے 100 روپے بدل لے ہم خرچ کرتے ہیں کہ جی نیا موبائل لینا ہے، کتنا موبائل کی خاطر سے کیا پیکج لیتے ہیں، پیکج کی ایس ایم ایس کے پیکج اور فلاں کے پیکج. تو جتنے کا ایس ایم ایس کا پیکج آتا ہے، اتنے کی تو پتہ نہیں کتنے کا آتا ہے، بہرحال اتنے کی تو میرے خیال میں ٹوپی بھی آ جانی چاہیے، 30-30 روپے پتہ نہیں کتنے لگاتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو ٹوپی کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ٹوپی اپنی رکھے، اپنی ٹوپی، مسجد کی ٹوپی نہیں ہے. لیکن میں ساتھ میں یہ بھی بتا دوں، میری ٹوپی کی کوئی دکان نہیں ہے، کیونکہ اتنی بار بار ٹوپی ٹوپی کرتے ہیں، کیوں اتنی ٹوپی کرتے ہیں ہم کو، نہ ٹوپی کی دکان نہ ٹوپی والے سے کمیشن ہے میرا. صرف نیت یہ ہے میرے دوستو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے دے ہم سب کو کہ سنت پر عمل کریں، یہ ہماری نجات ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ اپنے فرما برداری کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ندامت عطا فرما دیجئے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے. یا اللہ ہمارے دل سیاہ ہو گئے ہیں، اور یا اللہ دل پتھر جیسے ہو جائے. یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے دلوں میں نرمی عطا فرما دیجئے، رقیق القلب ہم سب کو بنا. ہماری آنکھیں خشک ہو چکی ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر روتے نہیں ہیں. یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں ایمانی حیات عطا فرما، اپنے گناہوں پر ندامت عطا فرما، گناہوں پر رونے والی آنکھ عطا فرما دیجئے کہ ایسی آنکھ عطا فرما جو ذوق آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت رونے والی آنکھیں اللہ عطا فرما دیجئے، تاکہ وہ ہمارے دل کی کھیتی کو سیراب کر دے اور ہمارے دل کی بیماریوں کو شفا سے تبدیل ہو جائے. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. اور یا اللہ جس گناہ کی عادت ہے، یا اللہ اپنے کرم سے اس گناہ کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال عافیت کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ ہمارے اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا. یا اللہ تعالی بیماروں کو شفا عطا فرما، میرے شیخ دعوت برکاتم کی یا اللہ کمزوریوں کو توانائیوں سے تبدیل فرما، بیماری اور یا اللہ کو صحت سے تبدیل فرما. یا اللہ ہم سب کو صحت جسمانی عطا فرما،
صحت روحانی عطا فرما، یا اللہ بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہے ہم سب کو، ہماری اولاد کو، گھر والوں کو نیک صالح اور فرما بردار بنا دیجئے، یا اللہ جو اپنی بیٹی اور بیٹوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے یا اللہ ان کی مدد فرما، اچھے رشتے عطا فرما دیجئے، یا اللہ جو شوہر بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے باز فرما، جو بیویاں شوہروں کی نافرمان ہیں ان کو شوہروں کا فرما بردار بنا دیجئے، یا اللہ ہم سب کو اپنے بڑوں کا ادب سے عطا فرما، با ادب بنا دیجئے، اور اپنے چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے قلوب میں نرمی عطا فرما، اپنی رحمت عطا فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما دیجئے، تحمل اور برداشت اپنے کرم سے نصیب فرما دیجئے، اور ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے، سلامتی ایمان سلامتی آزاد کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی آزاد کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، اپنے کرم سے ہمارے ایمان کو، ہمارے یقین کو ایسا کامل فرما، ایسی اپنی محبت عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو راضی رکھے اور خوش رکھے، اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اپنے کرم سے اللہ ان گزارشات کو قبول